بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. یہ سورہ یونس کی آیت ہے, آیت نمبر 7 اور 8. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے, یعنی ان کو خیال نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آنا ہے, آنے کا یقین نہیں ہے, امید نہیں کرتے, اس کے بارے میں سوچتے نہیں. حکیم الامت نے لفظ کھٹکا لکھا ہے, کھٹکا بھی نہیں کہ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں, آخرت کی طلب اصلا نہیں کرتے بلکہ دنیا ہی کی طلب میں لگے رہتے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں, ایسا جی لگایا ہے کہ آئندہ کی کچھ خبر نہیں, اور جو لوگ ہماری آیتوں سے بالکل غافل ہیں. آیت یعنی احکام, آیاتنا یہ سب آیا ہے احکام کے لیے. یہ لوگ ان کے بارے میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے. تو یہ حسن میں حق تعالیٰ یہاں پر دنیا کی محبت بڑھی ہوئی ہے, کیونکہ پچھلے دو تین بار سے ہم لوگ اس کوشش میں ہیں کہ دنیا کی محبت کو مغلوب کر دیں, اسی لیے عرض کر رہے ہیں کہ دنیا کی محبت بہر حال چھلکتی ہے, جھلکتی ہے اور کہیں نہ کہیں گڑبڑ کرا دیتی ہے, اور اس کے ساتھ تعلق میں اللہ نصیب نہیں ہو سکتا. دنیا کی محبت بس اتنی کہ گناہ نہ ہو, بس یہ حد ہے. جہاں گناہ ہوا وہ دنیا کی محبت مذموم ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر حق تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ کچھ علامات بتا رہے ہیں کہ جو لوگ مبتلا ہیں دنیا کی محبت مذمومہ میں, خراب محبت, یعنی جو گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ جو ہے جہاں جہاں دنیا کی مذمت آئی ہے, خرابی بیان ہوئی ہے بزرگوں کے کلام میں یا حدیث شریف میں یا قرآن میں, ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحم اللہ, اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے, وہ کہتے تھے کہ یوں سمجھ لو کہ گناہوں والی زندگی سے مراد ہے جب بھی دنیا کی مذمت آئے گی, اور کبھی بہت سی جگہ تو دنیا کی مذمت نہیں آتی, تو دنیا کی جہاں مذمت آئے گی اس کی خرابی بیان ہوگی, اس کا گناہ ہونا بیان ہوگا, اس کا ملون ہونا بیان ہوا ہے حدیث شریف وغیرہ میں, وہ سب سے مراد ہے گناہوں والی زندگی. اگر کسی کی زندگی میں گناہ نہیں ہے تو وہ دنیا تو اس کے لیے بہت اچھی ہے, وہ دنیا ہی تو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. یہاں حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو لوگ دنیا کی ایسی مذموم محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ ہیں تو کافر, کافروں کی خصلت ہے, وہ ہیں تو کافر. ان کی یہ چار علامتیں بتائیں. لیکن ساتھ ہی پھر ایمان والوں کی تسلی کے لیے, ایمان والوں کی یہ باتیں نہیں ہوتی, ایمان والوں میں یہ خصلتیں نہیں ہوتی ہیں, یہ کفار کی خصلتیں, یہ ہمیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو یہ خصلتیں کفار کی ہیں, ان سے بچو. اور ابھی عرض کرتا ہوں کہ کیوں بتا رہے ہیں, کیونکہ مقصود تو علاج ہے, مرض کا دور ہونا ہے, مرض کی علامت کا معلوم ہو جانا یہ تو طبیب کا کام ہے. کیوں بھائی ڈاکٹر صاحب مرض کی کیا علامت ہے, یہ تو ڈاکٹر جانے, हमारा क्या है, हमारा क्या है मकसद, हम अच्छे हो जाए, हमें तो शिफा चाहिए। तभी अर्ज करता हूँ क्या वजह है कि हक ताला ने अलामात बताई, हालांकि ज़रूरत थी हमें शिफा की। लेकिन इसके बाद जो है, इस आयत के बाद ईमान वालों का तस्किरा है फौरन, क्योंकि इतना सख्त था ये मामला कि इन्ना लज़ीन ला यरजून लिकाना वरदू बिल हयात दुनिया वतमअन्नू बिहा वल्लज़ीन हुम अन आयातिना गाफिलून उलाइका मावाहुम नार बिमा कानू यक्सिबून। तो बहुत सख्त बात है, तो मुसलमान तो घबरा जाते हैं। इसलिए फौरन हक ताला का अक्सर यही है कि जब ऐसा कुफार के बारे में जब होता है तो उसके फौरन बाद मुसलमानों की तसल्ली वाली आयत होती है, इन्नल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु फी जन्नातिन नईम दअवाहुम फीहा सुभानकल्लाहुम्मा वतहियतुहुम फीहा सलाम वआखिरु दअवाहुम अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी जो यकीनन और यकीनन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किया, उनका रब उनको बवजह उनके ईमान वाला होने के उनके मकसद यानी जन्नत तक पहुंचा दे। उनका मकसद जन्नत था, उनका मकसद दुनिया नहीं था, तो उनको अल्लाह ताला जन्नत में पहुंचा देगा। उनके मस्कन जो होंगे, उनके नीचे नहरें जारी होंगी, चैन के बागों में होंगे सुकून और इत्मीनान, जन्नत नईम। उनके मुंह से ये बात निकलेगी कि सुभान अल्लाह, और उनका बाहमी सलाम यूं होगा अस्सलामु अलैकुम। और उनकी उस वक्त की बातों में जन्नत में आखिर बात यह होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यह है जन्नतियों का जिन्होंने दुनिया की मोहब्बत मज़मूमों को इख्तियार नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला को मकसूद बनाया, जन्नत को मकसूद बनाया। अब हक ताला ने इन आयात में जो शुरू की है 7 और 8 कि यह हाल तो कुफार का है, मुसलमान का तो यह हाल हो नहीं सकता जो बयान किया गया। लेकिन कलाम पाक जो है वो कुफार पढ़ते हैं क्या? कुफार तो पढ़ते ही हैं। और मजम्मत हो रही कुफार की, किस लिए, किसको पढ़, किसको सुनाया जा रहा है? मुसलमान को, मुसलमान कुरान पढ़ता है। ये जितनी आयात है, चाहे उसमें कुफार की मजम्मत हो, चाहे कुफार का हाल बताया जा रहा हो या कुफार की खराबियां बताई जा रही हो, ये पढ़ सुनाया किसको जा रहा है? अल्लाह ताला किसको सुना रहे हैं? मुसलमानों को। कुफार तो कुरान पढ़ते ही नहीं है। चुनाचे मुसलमानों का हुक्म यही है कि देखो ये हमारी जो आयात है कुरान की, इनको पढ़ो और बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। और खुद ही एक ही मजमून बार बार आया है, और उसमें कलाम, उसमें कुफार के सारे किस्से हैं, कुफार की बदमाशियां हैं, कुफार के जरायम हैं, कुफार के गुनाह हैं। तो आयात कुरान से इसलाह तो मुसलमानों की होगी, गो के कुफार का हाल बताया जा रहा हो। लेकिन इसमें इबरत मुसलमानों के लिए है। मकसूद इन आयात से मुसलमानों को आगाह करना है कि यह खसलत कुफार की, यह मर्ज और यह अलामात कुफार में होती हैं जो भी बताई गई। तो ऐ मुसलमानों, तुम इससे बचो। एक तो यह बात है, ऐ मुसलमानों तुम इससे बचो, क्योंकि यह खसरत तो कुफार की है। तो मुसलमान को जब यह पता चल जाए कि यह खसरत कुफार की है, ईमान वाला है, छोड़ेगा, ईमान का तकाजा होगा, उसके अंदर से तकाजा हो जाएगा, तजुर्बा कर लीजिए। इसी तरह से ईमान वाला है, उसको अगर यह बताया जाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं चाहते हैं, यह मुमकिन नहीं, उसके दिल पर असर ना हो। यह और बात है कि इस कदर खबासत नफ्स गालिब हो गई है और आलूदा माहौल हो गया है कि इसमें वो चीज़ दब जाए, लेकिन होगी ज़रूर पैदा। ये मुमकिन नहीं कि ईमान वाला और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर बेहिस हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो ईमान को टटोलो, कलमा पढ़ो, ईमान की तकबियत की किताबें पढ़ो, ईमान वालों के पास बैठो, उठो, अहलुल्लाह के पास जाओ, ताकि तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाए। अब यह है कि इसमें 4 अलामात बताई, 4 अलामात से हमें पता चल जाएगा कि हमारे अंदर दुनिया की मोहब्बत है या नहीं, क्योंकि अब तक तो दुनिया की मोहब्बत के बारे में 2-3 बार अर्ज कर दिया गया, इलाज भी बताया गया पिछली बार। लेकिन सवाल यह है कि हम समझते ही हैं कि साहब ठीक है, लेकिन हमारे अंदर कहाँ है? हम तो हमारे अंदर दुनिया की मोहब्बत है नहीं, यही समझते हैं। तो हक ताला ने यहाँ पर 4 अलामात बताई, ان آیات میں کہ جس سے پتہ چل جائے کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت ہے یا نہیں. اور چونکہ قرآن کی آیات ہیں تو اس کے بعد تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پھر تعویل کرو, ایسا نہیں کر سکتے. اب سوال یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے علامات کیوں بتائی, کیونکہ مسلمان کو تو میں نے عرض کیا کہ دیکھیے شفا درکار ہے, مریض ہے, ایسا مریض جو دنیا کی محبت میں ہے تو مریض ہے نا, مرض اس کو لگا ہوا ہے, اس کو علامات بتانے سے کیا فائدہ. تو ڈاکٹروں کو علامات بتائی جاتی ہے جو علاج کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی اس مرض کی یہ علامت, اس مرض کی یہ علامت. بات یہ ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں باطنی امراض, جو گناہ ہوتے ہیں, باطنی مرض صرف وہ ہے جو گناہ کی عادت بن چکا ہو کہ وہ چھوڑنا چاہے تو چھوٹتا نہیں, اس کو مرض کہتے ہیں. تو یہ جتنے بھی امراض ہیں اس طرح کے کہ چھوڑنا چاہتا ہے چھوٹتا نہیں, اس کی عادت بن چکی ہے, ہمت نہیں ہوتی, ان امراض کے علاج کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اقرار کرے جرم کا اور احساس کرے اپنے گناہ کا. اگر اس کو احساس گناہ ہی نہیں ہے, اقرار جرم ہی نہیں ہے, تو کبھی بھی علاج نہیں ہوگا. سب سے پہلی بات آپ سمجھ لیجئے, یہ گر کی بات ہے. اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے مرض کا علاج ہو جائے تو سب سے پہلے تو اقرار اور احساس. اقرار جرم نہیں کرتا, کبھی علاج نہیں ہوگا اس کا. احساس یہ گناہ ہی نہیں اس کو, تو کیسے علاج ہوگا. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ احساس گناہ نصف اصلاح ہے. پتہ چل گیا کہ میرے اندر یہ خرابی ہے, مشکل نہیں. آج کل جو فقدان ہے سب سے بڑا, دینداروں کو میں کہہ رہا ہوں, اپنے دوستوں کو, احباب کو کہہ رہا ہوں, دنیا داروں میں تو ہے ہی, اپنے امراض کا احساس ہی نہیں, تو اصلاح کیسے ہوگی, اصلاح کیسے ہو سکتی. اب یہ ہے کہ دیکھیے غصہ عام ہے کہ نہیں, بدخلقی عام ہے یا نہیں. کتنے ہی ہمارے جاننے والے, ہم سے تعلق رکھنے والے بیویوں کو دکھ دیتے ہیں اپنے رویے سے, خراب رویے سے کہ نہیں. اب ہم سب, میں اپنے آپ کو بھی نہیں کرتا, کیسے اخلاق ہے. احساس ہے, احساس نہیں ہے. احساس ہوتا تو بھاگتے. اگر آپ کو کوئی بیماری ہو جائے تو آپ ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں. احساس ہوتا تو اس کو چھپاتے نہیں بلی کے گو کی طرح. حکیم الامت لکھا ہے یہ مرید اپنے عیبوں کو بلی کے گو کی طرح سے چھپاتے ہیں, تو پھر اصلاح کیسے ہوگی. وہ چاہتے ہیں کہ شیخ کی نظروں میں بڑے اچھے بنے رہیں, تو پھر اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. مرتے وقت کیا ہوگا. تمہیں بیوی کو دکھ دیا, اس کو سخت سخت باتیں کہہ دیں, یا اس سے بات چیت بند کر دی, یا اس طرح کی باتیں کثرت سے میرے پاس آتی رہتی ہیں. بیویاں پریشان, شوہر پریشان, کیونکہ بیوی بھی اس کے بعد ایک دن دو دن پھر اس کا رد عمل ہوتا ہے. اب جناب وہ پوری ازواجی زندگی گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. تو احساس ہی نہیں ہے, تب احساس ہی نہیں. اسی لیے اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کیوں یہ علامات بتا رہے ہیں, کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے اندر یہ مرض ہے دنیا کی محبت کا. اب اگر اتنا پتہ چل گیا اور احساس ہو گیا اور اقرار کر لیا, تو یہ نصف علاج تو ہو گیا. اب ایک اللہ والے کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس بھاگنے کی ضرورت رہ جائے گی. اس کے پاس جاؤ, بتاؤ, وہ بھاگے گا. کیونکہ اگر واقعی اس کو احساس ہے اپنے مرض کا تو بھاگے گا. اور جب نہیں بھاگتا ڈاکٹر کے پاس, یا ڈاکٹر ہے موجود, اس کو بتاتا نہیں ہے, چھپاتا ہے اس سے, تو اس کا مطلب اس کو احساس نہیں ہے. اس کو احساس مرض کا ہے, نہ مرض کی وجہ سے جو اس کا انجام ہونے والا ہے. تو چار باتیں بتائی ہیں حق تعالیٰ نے. حق تعالیٰ ہمیں اس آیت میں تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں, دیکھو یہ باتیں تم میں نہیں ہونی چاہیے. یہ تو کفار کی خصلت ہے جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. کفار کی جو خصلت باطنی اس آیت میں بتائی گئی ہے وہ چار باتوں پر مشتمل ہے. نمبر ایک, کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آنے کا یقین نہیں رکھتے. سب سے پہلی تو یہی بات بتا, ان الذین لا یرجون لقاءنا, ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں رکھتے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ کفار کے لیکن مارے لقاء آنا فرمایا یعنی کہ فرمایا مرنے کا یقین نہیں رکھتے. لقاء آنا فرمایا تاکہ کچھ تو محبت ہوگی, کچھ تو درد دل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہماری ملاقات کا یقین نہیں ہے. انداز تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کا, کہ ذرا سا بھی دل میں درد ہو تو کٹ جائے گا. یہاں لقاء آنا فرما دیا, ایک تو یہ بتائی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی پر وہ راضی, بس دنیا کی زندگی پر راضی ہے, اور اب اس سے آگے کی یعنی آخرت کی اس کو طلب نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ دنیا میں دل لگائے ہوئے. دل کہاں ہے؟ دنیا میں. اللہ تعالیٰ میں نہیں ہے, آخرت میں دل نہیں. ہر وقت وہی بکواس ہے, پیسوں کا حساب ہے یا ملازمت کی باتیں ہیں, ایک یعنی فرصت ہی نہیں اس بندے کو کچھ. یاد رکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دو چار باتیں ایسی ہیں جن کے لیے وقت نکالنا آپ پہ فرض ہے, ورنہ یہی علامت ہے, یہی علامت ہے کہ دنیا کی زندگی پہ راضی, اور تیسری علامت کہ اس میں دل لگائے ہوئے ہیں. دیکھیے مسلمان کو تو اپنے ایمان کی اور آخرت کی فکر سب سے زیادہ ہونی چاہیے, اس میں کوئی کلام نہیں ہے. کماؤ, پیسے کماؤ, دنیا کماؤ, وہ بھی تم پہ فرض ہے, وہ بھی تم پہ واجب ہے. دل نہ لگاؤ اس میں, دل نہ لگاؤ چونکہ تم کو دوسرے کام بھی تو کرنے ہیں, اور جو کام اس سے بھی زیادہ ضروری ہیں. مثال کے طور پر قسم معاش فریضہ ہے, لیکن نماز تو فرض ہے, اس سے پہلے ہے. اس طرح سے پانچ وقت کی نمازیں پڑھنا, فجر کی نماز ہر کس قضا نہ ہونے دیں, وہ تو بڑی رحمت کی بات ہے, وہ خاص فرشتے اس وقت موجود ہوتے ہیں. اسی طرح سے گھر میں ایک مجلس روزانہ کرنا, اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے حدیث شریف کے مطابق, کہ چند آدمی, ایک شوہر اور اس کی بیوی اور بچے بیٹھ گئے اور اس نے کتاب پڑھ کے سنا دیا. کتاب جو تجویز کرتا ہوں وہ ہے وہ کتاب جس کو سارے علماء اہل حق مانتے ہیں. ایک بہشتی زیور میں سے کچھ پڑھ لو, تم کو مسائل معلوم ہونے چاہیے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, کیا پاک ہے, کیا ناپاک ہے, کب یہ چیز حرام ہو جاتی, کب یہ چیز جائز ہو جاتی, کب ناجائز ہو جاتی, یہ معلوم ہونا چاہیے مسلمان کو. مسلمان کے لیے علم دین کا حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے, چاہے چین جانا پڑے. یہ جو چین جانے کا مسئلہ ہے یہ حدیث شریف میں ہے, چاہے تمہیں چین جانا پڑے. کیوں بھائی, ہے حدیث شریف. چاہے تمہیں, وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم دین ہے, سائنسی علوم مراد نہیں ہے وہاں پہ. تو اتنا ضروری ہے علم دین, اور علم دین کیا ہے, کون سا علم دین ہے جو مطلوب ہے؟ جو علم دین ضروری ہے, جس علم دین کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, کب یہ چیز جائز ہے, کب یہ چیز ناجائز ہے. یہ کہاں دی ہوئی ہے, کس کتاب میں دی ہوئی ہے؟ اردو زبان میں ایک کتاب ہے بہشتی زیور, اور اس ٹکر کی کوئی کتاب مجھے کہیں اور دنیا میں ابھی تک تو نہیں ملی ہے. اگر ملی ہے کسی کے پاس ہو تو دکھا دے مجھے. اور ایسی مستند کتاب ہے کہ 100 سال سے سینکڑوں ہزاروں علماء نے اس کو دیکھا ہے, اور یہ علماء کا علماء اس کے بغیر ہی گویا نہیں رہ سکتے. اور لکھا ہے کہ ملمت رحمتہ اللہ علیہ نے کہ بہشتی زیور ایسی کتاب ہے کہ اگر کوئی اس کو سمجھ کے پڑھ لے تو متوسط درجے کا عالم بنے گا, معمولی درجے کا نہیں, متوسط درجے کا, جو آپ اپنی 8 سال کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے, متوسط درجے کا عالم نہیں بن سکتے, وہ تو ابھی ابتدا ہوتی ہے. تو بہشتی زیور میں سے صفحہ, آدھا صفحہ ہی صحیح, پڑھتے جاؤ, ختم ہو جائے دوبارہ شروع کرو. بعض چیزیں متروک ہیں, صابن بنانے کی تدبیر وغیرہ بھی ہے, چونکہ اس زمانے کی جاہل عورتوں کو ضرورت تھی تو بہت سی چیزیں کی گئی ہیں, ان کو چھوڑ دیجیے, ان کو اپنا پڑھ لیا. اور ایک کتاب حیات المسلمین ہے, یہ حدیث شریف ہے, منتخب کر لی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ, اس میں سے صفحہ آدھا صفحہ پڑھ لیجیے. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ تو وہ برکت چیز ہیں, آپ بس پڑھتے رہیے, نہ بھی سمجھیں گے تو اصلاح ہو جائے گی. آپ کر کے دیکھ لیجیے, میں تو ہمارے سامنے دیکھ لیا, سارے جن کو پڑھ پڑھ کے سناتے تھے سب بدل گئے. بھائی زبر ایسی کی وہ حیات المسلمین اور مواعظ. اور ایک چھوٹا سا ہم لوگ یہ کرتے ہیں, نشر الطیب کتاب ہے یا کوئی اور کتاب لے لیجئے, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں, اس کو تھوڑا سا پڑھ لیجئے, 2 لائنیں 3 لائنیں بس, ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھ کر اور ہاتھ اٹھا دیجئے, دعا مانگ لیجئے, اپنی ساری حاجات مانگ لیجئے. دعا میں سب سے اہم یہ ہے کہ آدمی مستر ہو, پریشان ہو اور اپنی حاجت مانگے. یہ ایک مجلس کرنا ضروری ہے, اس کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں نکلتا تو یہ دنیا میں ہی آپ نے دل لگا لیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے آپ سمجھیں گے, آپ یہ مجلس نہیں کر پاتے گھر میں روزانہ, آپ دنیا میں دل لگا, یہ اب فرض ہے, یہ واجب ہے. اتنا علم دین خود حاصل کرنا اور اپنے اہل و عیال کو سکھانا واجب ہے, نہیں تو خود بھی جہنم میں جائے گا اور اپنے سارے اہل و عیال کو بھیجے. اور حکم کیا ہے؟ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا انفسکم واہلکم نارا, یہ حکم ہے. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. تو کیا کر رہے ہو تم دوزخ کی آگ سے بچانے کو؟ کیا کر رہے ہو؟ الٹا سیدھا نسخہ کیوں استعمال کرتے ہو؟ جو مجرب نسخہ ہے وہ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کہیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، جدھر جاؤ گے ادھر تم کو آج کل گمراہی ملے گی، اسلام کا نام ملے گا، اسی اسلام کے نام کے ساتھ گمراہی کی تعلیم ہو رہی ہوگی۔ بس آپ کو جو عرض کر رہا ہوں وہ کیجیے، یا آپ پہ فرض و واجب ہے کہ یہ مجلس گھر میں روزانہ منعقد کیجیے اور دعا مانگی، دیکھی دعائیں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوگی۔ ہم نے تو ہمیشہ تجربہ کیا ہے، کتنی بار تجربہ ہوا ہے، کہیں کوئی اٹکا نہ آ کے ارے بھائی آج تو کتاب پڑھو، دعا مانگو، فوراً مسئلہ حل ہوتا ہے۔ جہاں فرشتوں کا نزول ہو رہا ہو وہاں پہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ اور پھر حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں ایک ایسی بات ہے، وہ اپنے وقت میں غالباً یہ وسوخ سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے، اولیاء کے سردار تھے، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں ہیں، جب ان کی کتابیں پڑھیں گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ ضرور ہوں گی۔ کچھ بھی معمولات ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انہوں نے کہا بھائی نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کرو، ہے تسبیح فاطمی پڑھ لیا کرو، صبح کی نماز کے بعد یہ مزید پڑھ لیا کرو، مغرب کی نماز کے بعد بھی وہی سب، کتاب علیکم بسنتی میں سب دیا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اوراد بتائے تو اوراد سنت ہیں، تو ہمیں اپنے اوراد رکھنے چاہیے۔ مختلف طریقوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی، اور ازواج مطہرات اور صحابہ کرام سب یہ کرتے تھے، کیونکہ کئی واقعات اور کئی احادیث اس بارے میں موجود ہیں۔ تو کچھ معمولات، آپ کا کسی کو بڑا بناؤ، اپنے کو ہی بڑا نہ سمجھو، کسی کو بڑا بنا لو اللہ والے کو، اور اس سے پوچھو کہ میرے لیے کیا مناسب ہے، وہ بتا دے گا۔ ہم تو اب آج کل لوگوں کو وہ اس میں سے قصد و سبیل میں عامی مشغول، بس یہی کافی، یہ بہت تھوڑا سا معمول ہے، لیکن ہم جیسوں کے لیے یہی کافی، ہم جیسوں کے لیے کافی۔ زیادہ شوق ہے پوچھو، ہم بتائیں گے، یا جو بھی بتانے والا ہوگا آپ کا بتائے گا، لیکن ایک بڑا تو سر پہ رکھو۔ اور تیسری چیز، ہفتے میں ایک بار کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھ جاؤ، نہیں ہو بیٹھ سکتے، باہر کے ملک میں ہو اور فقدان ہے اور قحط الرجال ہے، ملتے نہیں ہیں لوگ ایسے، تو کیا کرو، ریکارڈنگ آج کل تو اللہ میں نے یہ کھول دیا، دیکھیے یہ ابھی آج کل جو ہے یہ ابھی نشر ہو رہا ہے، تو اتنے لوگ سن رہے ہیں، اتنے لوگ کے خاندان سن رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو آپ بھی سن لیجئے، یا ریکارڈڈ کو سن لیجئے، لیکن کس طرح سے سنیے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے، بے ادبی ہے، بجائے فائدے کے کیا ہوگا، نقصان۔ لوگ قرآن سنتے ہیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے، نہ ڈرائیونگ کے بعد تم ڈرائیونگ پہ توجہ دو، قرآن جیسی چیز اس لیے ہے، وہ تو موسیقی سننے والے اس طرح سے کرتے ہیں کہ گاڑی بھی چلا رہے ہیں موسیقی بھی سن رہے ہیں، حرام چیز۔ بھائی قرآن کو سننا ہو تو بیٹھو ایک جگہ پہ، اور قرآن سنتے کیوں، قرآن تو پڑھو، قرآن پڑھنے کی چیز ہے۔ ہاں اگر تجوید کے لیے کسی نے کہا ہے کوئی خاص چیز سننے کی، تو وہ تو ایک آیت سنو گے صرف اور اس کو مشق کرو گے، یہ تو نہیں کہ بس سنتے چلے جا رہے ہو۔ کیا کانوں کی لذت کے لیے قرآن ہے؟ قرآن اس لیے تو نہیں۔ اسی طرح سے بیان کو بیٹھ کے ادب کے ساتھ، جیسے ابھی آپ سن رہے ہیں، ایسے ہی گھر میں اکیلے بھی ہیں تو ایسے ہی بیٹھ جائیے اور چپ چاپ سے سنیں۔ یہ ہے، یہ تین چیزیں ہو گئیں، اور بھی کچھ ہے، ایک اور چیز ہے، آپ بھول گئے، بات خط لکھنا، اس میں تو جان نکل جاتی ہے، اس میں مریدوں کی جان نکل جاتی ہے، لیکن جو لوگ اس پہ قابو پائے ہوئے ہیں ان سے پوچھئے فائدہ۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اپنے شیخ کو ہر ہفتے ایک خط جو لکھ دے اصلاح کی نیت سے، تو بڑی بڑی مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ تو ضروری ہے، یہ چار چیزیں اگر آپ کرتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نے دنیا میں دل لگایا ہوا ہے، اتنا تو آپ پہ فرض و واجب کا درجہ، اس کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کے پاس آنے کا یقین نہیں رکھتے، ورنہ یہی بات گل کھلاتی، یہی ایک بات ایسی ہے جو ایسا گل کھلاتی کہ باقی دوسری خصلتیں نہ ہوتی، لیکن یہی غلط ہے، نہیں رکھتے یقین، یعنی استحضار نہیں ہے، دھیان نہیں ہے۔ کیا آپ یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے تو اللہ کے پاس جانا کسی نامحرم کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتا کوئی، کر کے دیکھ لیجئے تجربہ، اس کے ساتھ دیکھ نہیں سکتا ہے۔ حق تعالیٰ کے پاس جانا ہے، کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، یاد رکھیے، بہت بڑا حرام ہے، ایسا ویسا حرام نہیں ہے، قرآن میں اس کو منع کیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، لیکن ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ تنبیہ کیسی فرمائی ہے کہ آپ شرم سے جو لوگ دیکھتے ہیں وہ ان کی گردنیں جھک جائیں. فرمایا کہ نامحرم کو دیکھنا دونوں آنکھوں کا زنا ہے, دونوں آنکھوں کا زنا فرمایا. تو ایسی خراب چیز ہے, چاہے آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھیں, چاہے آپ موبائل فون پہ دیکھیں, نامحرم کو دیکھنا حرام ہے. اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, وہ موبائل کثرت سے آج کل یہ بلا ہے کہ موبائل اور فون پہ اور یہ لیپ ٹاپ پہ اور گندی گندی چیزیں دیکھتے ہیں. وہ اتنی آسانی سے آ جاتی ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے. اور ماں باپ اپنے بچوں کو روکتے نہیں اور ان کو دے دیتے ہیں ایسی چیزیں اور ان کی نگرانی نہیں کرتے. نتیجہ یہ ہے کہ دماغ مسموم ہو جاتا ہے, زہر آلود ہو جاتا ہے, اور اس کے پاس تو بیماریاں ہیں, تباہی ہے, آدمیت نہیں ہوتی, جانور بن جاتا ہے. شہوت, وہ بھی نامحرم سے شہوت, اس سے کا غلبہ آدمی کو جانور بنا دیتا ہے. سور کی یہی صفت ہے, انسان کے اندر ایک صفت سور پن کی, وہ سور پن کی صفت ظاہر ہوتی ہے تو وہ یہ کرتا ہے. سور کی کیا صفت ہے؟ پخانے کو کھاتا ہے. یہ بالکل پخانے کو کھانے والی بات ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی پر راضی ہیں. پہلی علامت پر غور کریں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے, ہمیں تو اس کا یقین رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو ہم کفار کی وضاقتہ بنائیں گے, کفار کے طریقے اختیار کریں گے, کفار کے طریقوں کو پسند کریں گے. سوچیں ذرا, ہماری شکل, ہماری صورت, ہمارا لباس, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا کس کی طرح سے ہونا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی تعلیم ہمیں دی, اس کی طرح سے ہونا چاہیے. ہمیں تو ان سے محبت ہونی چاہیے, اور ایسی ویسی نہیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مومن ہی نہیں, تم ایمان والے ہی نہیں جب تک تم کو مجھ سے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, ایسی محبت نہ ہو کہ جو ماں باپ سے بھی زیادہ, بچوں سے بھی زیادہ, ہر ایک سے زیادہ ہو. یہی ہے اسی, کیوں بھائی؟ یہی مفہوم ہے حدیث شریف کا, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک, اس کے اولاد, اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو یہ تو شرط ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس کے جیسا بنتا ہے, اس کی باتیں مانتا ہے, یوں ہوتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کہاں اظہار ہو رہا ہے؟ ہم کفار کی باتوں کو پسند کرتے ہیں, کیوں ایسی چیزیں دیکھتے ہیں؟ بے حیائی کے افعال کرتے ہیں, نامحرموں کو دیکھتے ہیں, لذت لیتے ہیں, ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, انٹرنیٹ پر فحش چیزیں دیکھتے ہیں, اور شادیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف کرتے ہیں. کیسے تمہاری غیرت گوارا کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ شادیوں میں تم حرکتیں کرتے ہو, اسراف کرتے ہو, روشنیاں جلاتے ہو, عورتوں کو جمع کرتے ہو, یعنی کیا کیا کرتے ہو, جو کہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے بالکل خلاف ہے. گویا کہ علل اعلان استہزاء اور مذاق اڑا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ. اگر آپ دیکھیں تو بالکل ہی ایسی لگے گا. وہاں آپ بریانی اڑاتے ہیں, وہاں کھانا کھاتے ہیں, وہاں ہنسی مذاق کرتے ہیں. ایمان کے جانے کا خطرہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتنا خلاف ہو رہا ہو اور وہاں جا کے ہم شامل ہوں. کیوں شامل ہوں؟ وہ ہمیں رزق دیتے ہیں کیا بھائی؟ جو رزق دیتا ہے اس کا کہنا کیوں نہیں مانتے؟ کیا یہی حال ہونا چاہیے ہمارا, ایسے مسلمان کا جس کو یقین ہے کہ اسے حق تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور سامنے کھڑا ہونا ہے اور وہاں اس کے ہر ہر عمل کا سوال ہوگا. ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. مسلمان ہوتے ہوئے اور ہم دنیا سے دل لگائیں, یہ بہت افسوسناک بات ہے. دنیا کماؤ, دنیا حاصل کرو, لیکن اس میں دل نہ لگاؤ. اور دوسری بات یہ ہے, یہ عقیدے سے متعلق ہے, کہ ہم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے, یعنی جو ہیں ہم اس پہ خوش ہیں اور دین کا کوئی کام نہیں کرتے. یعنی ہم عقلاً یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی اچھی چیز ہے, یہ عقلاً عقیدے کی خرابی ہے. یہ علامت, یعنی دنیا کی زندگی پر راضی ہو جانا چونکہ عقیدے کی خرابی ہے, اس کا مطلب دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینا ہے کہ دنیا تو ٹھیک رہے, آخرت خراب ہو جائے. یہ عقیدے کی خرابی. کئی عورتیں مجھے لکھتی ہیں کہ ہماری زندگی خراب ہو گئی, چونکہ شوہروں نے اتنا ظلم کیا, ساس نے ظلم کیا, اور بیچاری کو پتہ نہیں کتنے ظلم کرتے ہیں, افسوسناک ہوتا ہے. بہت سے تو ٹھیک ہے لیکن بہت سی جگہوں پہ ظلم بھی ہوتا ہے, طلاق کی نوبت. تو ان کو میں مجھ سے پوچھتی ہوں, تو میں ان کو پہلی میں یہ لکھ دیتا ہوں, بھائی آپ کی دنیا تو خراب ہو گئی, دنیا تو خراب ہو گئی, ہونے دیں, اس کا تو کچھ ہمارے پاس حل نہیں ہے. آخرت کو خراب نہ ہونے دینا, دنیا تو گئی, آخرت کو ہاتھ سے نہ جانے دینا. آخرت ہی تو اصل ہے, آخرت کو سنبھالو, اور دنیا اللہ میں جب چاہیں گے بنا دیں گے, دنیا تو اللہ میں بنا دیں گے. اور اکثر یہ سب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ شریعت کے احکام کے خلاف ہے. اگر کوئی عورت پڑھ لے بہشتی زیور, بہشتی زیور میں شوہر کے حقوق لکھے ہوئے ہیں اور سسرال سے نباہ کا طریقہ لکھا ہوا ہے, اور اس کا آخری حصے میں ایک بڑی عبرت کی چیز ہے کہ اگر کوئی مرد کسی ایسی بےہودگی میں بھی مبتلا ہو, کسی عورت سے بھی تعلق اس کا ہو جائے دوسری, تو بھی کیا کرنا ہے کہ کھانا تک وہ پکا کے دیتی تھی, یہ مثال دیا ہوا ہے. تو اس طریقے سے اگر عمل کرے گا کوئی عورت, یعنی شوہر کے حقوق جو بیان کیے گئے ہیں ان کو بجا لائے, اور سسرال میں جو نباہ کا طریقہ دیا ہوا ہے اس کو بجا لائے, تو کبھی دشواری پیش نہیں آئے. پہلے دن سے ہی وہ ہر شوہر بھی اس کو چاہنے لگے گا اور سسرال میں سب چاہنے لگے گا. کر کے تو دیکھ لو, حکیم الامت تھے, ایسی باتیں لکھی. تو یہ عقلی چیز ہے کہ دنیا کی زندگی کو وہ آخرت پر ترجیح دینے لگا, یہ دوسری علامت ہے. یعنی وہ پھر دنیا کی زندگی پہ راضی ہو جائے گا, یعنی وہ آخرت کی فکر ہی نہیں رہی. یہ عقیدہ ایمان ہی کو کھا جائے گا, یاد رکھو. اگر عقیدتاً یہ سمجھ لیا کہ دنیا کی زندگی بہتر ہے, آخرت جائے باڑ میں, نعوذ باللہ, تو رہے گا مسلمان نہیں رہے. مسلمان تو وہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ دنیا چاہے جائے, آخرت ہاتھ سے نہ جائے. عقیدہ ہے نا, عقیدہ کا مطلب ہے دل میں یوں سوچا کرو. عقیدہ یہ ہے, عقیدہ کا نام یہ ہے, عقیدہ اس چیز کا نام ہے اور کسی چیز کا نام نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کو مان لے, بس سوچ لے کہ میں نے مان لیا, بس ہو گیا. یہی عقیدہ ہے. یہ مسلمانوں میں یہ مرض کم ہے, مگر ایسا عقیدہ ہو جانا, عقلاً ایسا سوچنا. اکثر مسلمان عقیدے کے طور پر عقل سے یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو کسی کام کی نہیں, آخرت ہی بہتر ہے. مسلمان حقیقت میں تو یہی سمجھتا ہے. جو لوگ اس حد سے نکل گئے اور یہ سوچا تو ایمان سے ہی خارج ہو جائیں گے. کیونکہ کلام پاک میں صاف بتا دیا گیا, اور مسلمان وہی ہے جو کلام پاک پڑھے اور سنے, اس کا مطلب کہیں نہ کہیں سے سمجھے, یعنی کہ کلام پاک سے ہی مطلب سمجھے. کلام پاک کا ہی مضمون کسی اردو کی کتاب میں دیا ہوا ہے تو یہ بھی تدبر فی القرآن ہے. یاد رکھیں, حکیم الامت نے لکھا ہے کہ تدبر فی القرآن یہ نہیں ہے کہ قرآن سامنے لے کے بیٹھو اور اس میں تدبر, تم کیا تدبر کرو گے. ایک صاحب آئے تھے اسی طرح سے, کہنے لگے کہ ترجمہ پڑھنا چاہیے اور تفسیر پڑھنا چاہیے. آپ نے پڑھی ہوئی؟ ہاں. میں نے کہا اچھا یہ بتائیے اللہ اکبر کے معنی بتا دیجیے. میں نے کہا اللہ بہت بڑا ہے. میں کتنا بڑا ہے؟ پہاڑ سے بڑا ہے. کیا مطلب ہے آپ کا؟ اب ادھر ادھر آئیں بائیں شائیں کرنے لگ گئے, نہیں بتا پائے. یہ ہے جہالت. تو ہم اسی لیے حضرت حکیم نے کہا ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے تدبر فی القرآن کا کہ تم قرآن سامنے رکھ کر بیٹھو, بلکہ جن کتابوں میں قرآن کے احکام بیان کیے گئے ہیں ان کو پڑھو اور ان پہ عمل کرو. یہ تدبر فی القرآن. جو کلام پاک میں کہیں نہ کہیں یہ شخص ضرور پڑھے گا, مسلمان ہوگا, یہ سنے گا کہ والآخرت خیر وابقا, کہ آخرت ہی بہتر ہے, آخرت ہی پائیدار ہے. اس لیے یہ عقیدہ رکھنا اور عقل سے یہی سمجھنا ہر مسلمان پر فرض ہو گیا کہ آخرت بہتر ہے. قرآن کی آیت ہے, یعنی اس کے انکار کرنے والا قرآن کی کسی بھی آیت کا منکر کیا ہوگا؟ کافر ہوگا. تو اگر کسی نے اس کا انکار کر دیا کہ والآخرت خیر وابقا, کہ آخرت بہتر ہے اور پائیدار ہے دنیا سے, اس کا انکار کیا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا. تو عقیدہ تو ہمیں یہی رکھنا ہے کہ آخرت ہی بہتر ہے, دنیا بہتر نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آخرت, دنیا تو گئی. بعض لوگوں کو جو بہت پریشان ہیں, دنیا تو گئی, آخرت کو ہاتھ سے نہ جانے دینا. اس لیے مسلمان جس کا ایمان صحیح ہے وہ دنیا کی زندگی پر عقلاً راضی نہیں ہو سکتا. عقل انداز نہیں. مجھ کو تو بہت کچھ مل گیا جی, ہمیں کیا ضرورت ہے, گاڑی بھی ہے, گھر بھی ہے, فلاں بھی ہے, ہے تو, لیکن آخرت کہاں ہے, اس کی کیا فکر ہے؟ اور یہ تو دو علامتیں ہو گئیں. اور تیسری علامت یہ ہے کہ دنیا سے جی لگائے ہوئے. مراد یہ ہے کہ یہ تو عقلی بات تھی, کیا کہ دنیا کی زندگی پہ راضی ہو جانا, یہ عقلی عقیدے کی چیز تھی. اور یہ طبعی چیز ہے کہ طبعاً اب اس کا حال یہ ہو گیا, ایسا حال ہو گیا کہ اس کا دل دنیا کا ہو گیا. ہمارا دل اسمارٹ فون سے اسمارٹ فون کا ہو گیا, جو محض دنیا ہے, صرف دنیا. اٹھتے ہی اس پہ جھپٹا کیوں مارتے بھائی؟ اٹھنے کے بعد تو دعائیں ہیں, سوتے وقت کیا دعا ہے؟ اللہم باسمک, یا اللہ میں آپ کے نام کے ساتھ جیتا بھی ہوں, مرتا بھی ہوں, جاگتا بھی ہوں, سوتا بھی ہوں. اور اٹھ کر الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, تو اس وقت تو وہ وقت نہیں ہے کہ آپ اس کو اسمارٹ فون کو پکڑیں. اس وقت تو وقت ہے جلدی سے وضو کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دو رکعت نفل, اگر نفل کا وقت ہے نفل پڑھ لیں, تو ہرگز ایسا نہ کریں, اس کو دنیا میں لگ جائیں. ورنہ آپ کا یہ حال ہو گیا کہ طبعی حال ایسا ہو گیا کہ دل دنیا کا ہو گیا, یعنی گناہوں والی زندگی میں دل لگا لیا. اب نہ نامحرم کو دیکھنے سے, نہ فلمیں دیکھنے سے, اس کو کسی چیز سے بھی کوئی پرواہ نہیں, ہر چیز کیا جا رہا ہے, اس کا طبعی حال ہو گیا, اس کو اسی میں مزہ آتا ہے. اتنی عورتیں ہیں, بعض تو افسوسناک بات ہے کہ مجھ سے تعلق بھی انہوں نے کر لیا ہے, لیکن بہت مجھے پریشانی ہوتی ہے اور افسوس ہوتا ہے یہ سن کر کہ وہ یہ اسمارٹ فون پر ناولیں ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھنے میں لگی رہتی. تو گناہ در گناہ ہے, بےہودگی در بےہودگی ہے. اور ایسی عورتیں بھی شوہر کی کیا خدمت کریں گی, ان کا دل تو وہاں لگا ہوا ہے. اور ایسا دل لگا ہوا ہے کہ ایک شوہر نے کہا کہ بھائی مت کرو اس کو, نہیں نہیں اس کو مکمل کر لوں گی, یہ والی ناول شروع کر دی ہے, پھر چھوڑ دوں گی. اس کے بعد وہ ختم ہو گئی تو پھر دوسری ڈاؤن لوڈ کر لی, اور اس کے بھی چند صفحے پڑھ لیے. اب وہ جب تک وہ ختم نہیں ہو گیا, یہ کیا چیز ہے؟ یہ علامت ہے کہ دنیا سے جی لگایا ہوا ہے, ایسا حال ہو گیا کہ دل ہی دنیا کا ہو گیا, دل ہی ان ناولوں میں لگ گیا, اسمارٹ فون میں لگ گیا, خبروں میں لگ گیا. پھر خبروں میں کیا رکھا ہے؟ دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہے, ہمیں کیا؟ اگر کسی کو ملازمت وغیرہ کے سلسلے میں کچھ ضرورت ہوتی ہے حالات کچھ سے باخبر رہنے کی, تو ایک آتا ہے, جیسے ہمارے پاس ہے, ہم نے تصویریں بلاک کر دی ہیں اپنے اسمارٹ فون پہ, تصویریں آتی نہیں, صرف ہیڈ لائنس آتی ہیں. ڈان بھی ایسا دیتا ہے کہ صرف آپ کے پاس ہیڈ لائنس ہیں, دو دو سطر آپ دیکھ لیجیے اس کو. اور چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ ہمارے حکموں سے غافل, غفلت ہے. چوتھی علامت غفلت ہے. غفلت دو طرح کی ہوتی ہے, یہ ہوتا تو وہی ہے, دنیا سے جی لگانے کا نتیجہ غفلت ہوتا ہے. ابھی ایک اور علامت پیدا ہو گئی, یعنی جب دنیا سے دل لگا لیا تو اب غفلت پیدا ہو جائے گی. کس چیز سے غفلت؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں سے غافل. دیکھیے, کوئی آدمی سو گیا ہے, یہ بھی غفلت ہے, یہ گناہ نہیں ہے. گناہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں سے غفلت ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کے حکموں سے غفلت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک غفلت یہ ہے کہ جب کوئی موقع آئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کیا, یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتا, یہ غافل ہے. ارے بھائی, تم نے جب دیکھا یہاں پہ ایک عورت کی تصویر آ رہی ہے, یا تصویر تمہاری لگا رہے ہو تم اسمارٹ فون پہ, تو کبھی پوچھا کہ یہ جائز ہے, ناجائز ہے, حلال ہے, حرام ہے؟ کوئی بھی چیز ہو, اس میں ہر ایک میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. کیا جائز؟ دن بھر سوال پیدا ہوتا رہتا ہے کہ بھائی کیا جائز ہے, ناجائز ہے, جائز ہے, ناجائز ہے. تو یہ تو غفلت کی ایک شکل ہے, اس کو پرواہ ہی نہیں ہے, پوچھتا ہی نہیں ہے. نامحرم عورتوں سے بات کر رہا ہے, ابھی پوچھو تو صحیح کہ یہ جو میرا کام ہے یہ ہے کیسا, کسی جاننے والے سے پوچھو. قرآن میں ہے نا, کیا ہے؟ اسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو پتا نہیں تو پوچھو, بتانے والے موجود ہیں. تو احکام کو وہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا, یہ غافل ہے. اور ایک وہ غافل ہے جس کو احکام کا پتہ ہے, حکم کا پتہ ہے, پھر بھی اس پہ عمل نہیں کرتا. دو طرح کی غفلتیں ہوتی ہیں, ان میں سے کوئی سی بھی ہوگی تو یہ چوتھی علامت اس کے اندر گویا پائی جاتی ہے. اب آپ خود اپنا جائزہ لے لیجئے کہ ہم کتنی بار ایسا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا معلوم ہی کرنے کی کوشش نہیں کرتے, یا معلوم ہے اور عمل نہیں کرتے. ایک آج ہی انہوں نے پوچھنے پوچھا مجھ سے ये होता है और वो होता है, दिमाग में यूँ वसवसा आता है। मैंने कहा भाई वसवसा आने की गुंजाइश कहाँ है? हर वक्त ये सवाल है कि अल्लाह में का हुक्म क्या है, इसमें लगे रहो, इस मामले में अल्लाह में क्या हुक्म है, इस मामले में अल्लाह में क्या हुक्म है, इस मामले में अल्लाह में, मूछों के मामले में अल्लाह में क्या हुक्म है, दाढ़ी के बारे में अल्लाह में क्या हुक्म है, लिबास के बारे में अल्लाह में क्या हुक्म है, चलने का तरीका क्या है, जो अल्लाह में का हुक्म है क्या, सुन्नत की इत्तेबा करो, हर चीज में मालूम करो चलने का क्या तरीका है, बैठने का क्या तरीका है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें कैसे करते थे, खिताब कैसे करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात में कैसे रहते थे, किस कदर खुशखुल्की थी। अकमलुल ईमान क्या है, हदीसी बोले अहसनु खुल्कन, यही है, तुम में ईमान में कामिल वो है जिसके अखलाक अच्छे हो, और अखलाक अच्छे वो हैं जिसके हैं वो गुस्सा नहीं करेगा, याद रखो गुस्सा ही है मेयार, हंसता रहेगा मुस्कुराता रहेगा गुस्सा नहीं करेगा, गुस्सा आएगा तो उसको गलत बातों पर, लेकिन पी जाएगा, काज़मीन अल गैज़ होगा वो। और वखियारुकुम खियारुकुम लिनसाइहिम, और तुम्हें बेहतर वो हैं जो अपनी औरतों के लिए बेहतर है, अपनी औरतों को आज़ुर्दा न किया करो, बहुत बुरी बात है ये, अक्सर दाढ़ी वालों के बारे में खबरें भी आती रहती हैं, ऐसी बात बोल दी जिससे वो बेचारी का दिल टूट गया, अरे वो तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं करती, क्या क्या नहीं करती, जो तुम उसके जिम्मे कोई वो काम है भी नहीं वो भी करती, और कितनी तकलीफ उठाती है बच्चों की पैदाइश में, कितनी मुसीबतों से गुजरती है, और फिर शौहर की डांट डपट तंज दिल को छील देना और गुस्सा करना चीख पुकार करना, ये जो है ये ताल्लुक मल्ला हासिल करने की अलामतों में से नहीं। सालहा तू संग बूदी दिल खराश, अरे सालहा साल तू दिल छीलने वाला पत्थर बना रहा, आजमूरा यक जमाने खाक बाश, अरे आजमाने को कुछ दिन के लिए मिट्टी बन के तो देख। और फिर फरमाते हैं कि जब मौसम बहार आता है तो ये जो फूल रंग बिरंगे सहरा में नजर आते हैं तो क्या ये पत्थर पे निकलते हैं, मिट्टी पे निकलते हैं, मिट्टी बनो, मिट्टी बनो। मुझे मेरे हजरत डॉक्टर अब्दुल्हाय आरफी रहमतुल्लाह ने, मैं अमेरिका से छुट्टी पे गया वहाँ, तो मेरे शाने पे हाथ रख के मस्जिद से बाहर निकले, और बाहर निकलते हुए मैं उनकी जूतियाँ सीधी करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो फरमा रहे हैं अपने को बीवी बच्चों का खादिम समझो, बुजुर्गों का खादिम बनाना तो आसान है, उनकी जूतियाँ उठाने में तो मज़ा आता है, उसमें क्या है, अपने को बीवी बच्चों का खादिम समझो, नौकर समझो, और औरत के लिए यह हुक्म है कि वो अपने को शौहर की कनीज और बांदी समझे, और जो जो हुकूक हैं उनको अदा करे। तो देखिए ये चार अलामतें हैं, ये हमें नहीं होनी चाहिए कि चार अलामतों को अपने अंदर गौर कीजिए, इसमें ना पड़िए, और वो जो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अदा फरमाए और फिर ताल्लुक नसीब फरमाए, उसके लिए शर्त यही है कि गुनाह बिल्कुल ना हो और अल्लाह ताला की याद से एक लम्हे को गफलत ना हो, और उसकी तदबीर यही बता रहे, बहुत आसान तदबीर यही है कि हर वक्त इस पर नज़र रखो कि मुझे इस वक्त मेरे लिए अल्लाह मियाँ का हुक्म क्या है, नहीं मालूम मालूम करो, मालूम है अमल करो, सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे उसमें हर मिनट इसी में लगे रहो, फिर ना तुमको वसाविस आएंगे, जिसमें जो अल्लाह में हुक्म, अब तुम मुलाजमत पे काम कर रहे हो तो अल्लाह में का हुक्म यह कि काम पे तवज्जो दो तो काम पे तवज्जो दो, नामहरम का इम्कान है तो हुक्म यह है कि निगाह को नीची करो, खबरदार निगाह ना पड़ने पाए, इसी तरह से आप मालूम कर लीजिए हुक्म, 24 घंटे दिन रात रहिए, कुछ दिन रह के देख लीजिए, लेकिन इसी शेख की निगरानी में, अकेले में पता नहीं किस खड्डे में पड़ जाओगे, किस गड्ढे में गिर जाओगे, तुम समझोगे हम दीन पे अमल कर रहे हैं और होगा उल्टा। अल्लाह तौफीक अता फरमाए, हमें अपना बना लें, आमीन।